Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat-e Abdullah ibn Mubarak ne ahle duniya par afsos farmaya ke duniya ki sabse laziz tareen ne'mat chakhe bagair is duniya se chale gaye. Poochne par bataya ke wo ne'mat kya hai, to farmaya ke Allah azza wa jalla ki maarifat. Allah taala hum sab ko معرفت الہیہ نصیب فرمائے, اس کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق دے, اور اللہ عز و جل کی ذات تک پہنچنا جتنا آسان اس کے کلام کے ذریعے سے ہے, اور کوئی چیز, کوئی ذکر اتنا قریب کرنے والا نہیں ہے مالک سے جتنا کتاب اللہ کی تلاوت. اللہ تعالیٰ اس میں ہر وقت ہمیں مشغول رکھے, بالخصوص رمضان مبارک میں اور اس ماہ مبارک میں ہم سابقہ زندگی پر توبہ کر کے اپنا معمول بنا لے کہ کم از کم حفاظ کرام 10 پارے روز پڑھیں, کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اور اکابر کے اور صحابہ کرام کے معمول کی طرح سے 3 دن میں ختم ہو, یا جو عام جمیع صحابہ کا اس پر معمول نقل کیا گیا کہ 7 دن میں ختم, کے روز ایک منزل پڑھیں. یہ سب حفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. نفس کشی, نفس پر پیر رکھ کر اسے پڑھنے کی عادت بنانا آسان فرما دے, اور جن کو اللہ نے, جن پر وسعت فرما رکھی ہے اور کام کاج کے جمیلوں سے نجات دے رکھی ہے, تو ان کے لیے تو آسان ہے, چاہے وہ غیر حافظ ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے سلیمان ہانس بھائی کوساڑی میں, تو رمضان مبارک میں پابندی سے ایک قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے, پھر اس کے بعد آخری عمر میں تو روز ایک قرآن شریف. کتنا آسان ہو گیا, حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھے. تو یہ امام عبداللہ ابن مبارک نے معرفت الہیہ کو سب سے اطیب اور لذیذ ترین قرار دیا. انہیں کتنی لذت آتی ہوگی, کتنا تجربہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اللہم اجعل حبك احب الاشیاء الی واجعل خشیتك اخوف الاشیاء عندی وقت عني حاجات الدنيا بالشوق لا لقائك من غير ضراء مضرة وفتنة مضلة. اسی لیے لقاء مالک, لقاء رب, فمن كان يرجو لقاء ربه, جگہ جگہ بیان فرمایا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج میں لقاء بھی ہو گیا. اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جب دوسرے سفر میں بیمار ہوئے, ہسپتال جانے لگے 3 دن کے لیے, تو ارشاد فرمائے کوئی کتاب سننے کے لیے ساتھ لے لو. تو ایک کتاب تصوف کی ساتھ رکھ لی. اس میں جب رویت باری تعالیٰ کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے, تو سورہ النجم میں جو رویت کا ذکر ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں رب تعالیٰ کی رویت اور زیارت ہوئی, تو حضرت شیخ قدس روح نے مولانا نجیب اللہ صاحب سنا رہے تھے, ان سے فرمایا کہ یہاں لکھ دو کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے اور اللہ کو دیکھا ہے. تو اس کا خود عبداللہ ابن مبارک پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ جو اپنی کتاب الزہد والرقاق کو جہاں پر ختم فرمایا, تو وہاں بھی رویت باری تعالی علی روایت پر اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں. آخری حدیث لاتے ہیں, حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک قال أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال تسرعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے بہت جلدی جایا کرو، اس لیے کہ اللہ عز و جل اہل جنت کے لیے ہر جمعہ کے دن میں زیارت کے لیے اہل جنت کو بلائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ عز و جل ہمیں بھی فردوس اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. رمضان مبارک میں جن کے لیے محرومی کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فہرست سے نکال دے جن کے لیے قلم عفو معافی کا قلم چل چکا ہے، ان میں حق تعالی شانہ ہمیں شامل فرمائے. تسرعوا الى جمعہ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ہمارے دوست حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کینیڈا کے سفر میں بیمار ہو گئے. وہاں والوں کو میں نے گزشتہ سفر میں قصہ یاد دلایا کہ آپ کے یہاں کے باہر کے مسافروں کے لیے اسفار کبھی اس نماز میں یہاں بیان کرنا ہے، فلاں نماز میں فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو اتنی دور دور جگہوں کے سفر آپ کرواتے ہو کہ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی میں آپ حضرات نے بیمار کر دیا، فالج ہوا. یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے ہندوستان، رستے میں لندن رک گئے. مجھے پتا چلا، میں پہنچا، ملاقات ہوئی، پھر یہاں سے ہندوستان پہنچے. وہاں ہسپتال میں بیمار تھے، خبریں آ رہی تھی، تو ایک روز مولانا فضل حق یا صوفی صاحب دونوں میں سے کوئی دارالعلوم والے گھر پر تشریف لائے، تو میں نے ان کو قصہ سنایا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا ابرار صاحب اور میں، ہم دونوں بے تکلفی سے بچوں کی طرح دوڑنے میں مسابقہ کر رہے ہیں کہ کون آگے نکلے گا. تو وہ مجھ سے دوڑ کر آگے نکل گئے. تو خواب سنا کر میں نے تعبیر دی کہ اب مجھے خطرہ ہے کہ یہ اسپتال سے شاید گھر واپس نہ ہوں، کیونکہ اس میں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، کہ اس مسابقے میں وہ آگے نکل گئے، کہ معنی یہ ہے کہ وہ ابھی مجھ سے پہلے جلدی پہنچ جائیں گے اور میں کسی طرح پیچھے ان کے قدموں میں، ان سادات کی جوتیوں میں کہیں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. اس کی امید ہے کہ مسبوق جب سابق ہوئے میرے تو میں ان کا مسبوق ہوا، تو پیچھے انشاءاللہ پہنچنا ہوگا. اللہ عز و جل معاصی سے توبہ نصیب فرمائے، جو ہو چکے ان سے ان پر قلم عفو پھیر دے. جن جگہوں پر ہوئے، جن اعضا سے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان اعضا سے بھلا دے، وہ اعضا بھی یاد نہ رکھیں، وہ جگہ بھی، وہ گناہ ہمارے یاد نہ رکھیں، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ نہ بنے، وہاں کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے رجال کار تیار فرمائے. ان میں سے ایک بڑا نام حضرت امام ظفر کا بھی ہے، جن کو شاید گھر والے پیار سے ظفر کو ظفیر کہا کرتے ہوں گے، کہ ظفیر بن حدیل. 110 ہجری کی آپ کی اصفہان میں ولادت ہے، کہ والد محترم وہاں گیا عامل اور حاکم تھے. آپ نے علم حدیث پھر فقہ حاصل کیا. کسی مسئلے میں امام ظفر ان کے ساتھ ہی الجھ گئے حل نہ ہو سکا تو امام صاحب کی خدمت میں پہنچے, امام صاحب نے حل فرما دیا, اس کا جواب دے دیا, اس کی دلیل پوچھی, امام صاحب نے فرمایا کہ فلاں حدیث سے فلاں طریقے سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. اسی مسئلے کو نوعیت بدل کر امام صاحب نے پھر سوال کے طور پر دہرایا تو امام زفر نے عرض کیا کہ حضرت میں تو پہلی جو مسئلے کی نوعیت تھی اس کا جواب بھی نہیں جانتا تھا, تو یہ دوسری نوعیت اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں. تو امام صاحب نے پھر اس کا بھی جواب بھی دیا اور جواب مع دلیل کے بیان فرمایا. یہ دونوں مسئلے اپنے ساتھیوں کے سامنے آپ نے اگر پیش کیے, جو پہلا سوال لے کر گئے تھے وہ بھی, اور اسی سے نوعیت بدل کے جو امام صاحب نے دوسرا سوال بنایا تھا وہ دونوں ساتھیوں کے سامنے پیش کیے تو کوئی جواب نہ دے سکا, پھر امام صاحب کا سارا قصہ امام زفر نے سنایا. فرماتے ہیں کہ اسی سے متاثر ہو کر میں آپ کے تلامذہ میں شامل ہو گیا اور 20 سال آپ سے استفادہ فرماتے رہے, آپ کے تلامذہ میں شامل رہے. سب سے بڑی صفت جو امام صاحب کی 20 سال کی عمر رہ کر امام زفر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں پایا, ان سے زیادہ کوئی مشفق نہیں پایا. وہ ہم طلبہ پر اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اپنی جان تک صرف کرنے سے باز نہیں آتے تھے, اپنی جان تک صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. امام زفر فرماتے ہیں کہ جس طرح اس سابقہ قصے میں دلائل آپ نے حدیث سے اور اجتہاد سے بھی دیے, استنباط کے طریقے سے بھی دیے, تو اسی طرح امام صاحب بکثرت احادیث روایت فرمایا کرتے تھے. تو چونکہ ایک ہی وقت میں امام صاحب کے یہ دونوں شاگرد جمع تھے, امام زفر اور داؤد طائی, تو دونوں میں ایسا شدید تعلق تھا جس طرح کے سگے بھائی ہوں. تو جس طرح ایک بھائی نے, داؤد طائی نے فقہ کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف عبادت کو اپنا لیا تھا, تو اسی کو دیکھ کر ہر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ کے ساتھ تعبد کو جمع کیا کہ تخلیے میں مالک کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے. وقیع ابن جراح بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ دن بھر میں سے آدھا وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور آدھا امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, اور پھر آخر عمر میں امام وقیع نے اپنا سارا وقت امام زفر کی خدمت میں گزارنا شروع کیا. امام وقیع سے کسی نے بطور اعتراض کے پوچھا کہ آپ امام زفر کے پاس اس کثرت سے کیوں جاتے ہیں, تو فوراً غصے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اسی طرح کی مغالطے دے کر تم نے امام ابو حنیفہ سے ہمیں چھڑانا چاہا, ان سے الگ کرنا چاہا, ان سے دور رکھنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اب تم اسی طرح وہی تمہاری بددیانتی اور بدعملی کہ اب امام زفر سے چھڑانا چاہتے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح سے ان سے بھی بہت زیادہ پیار تھا. عمر ابن سلیمان عطار بیان فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا. اس دوران امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب نکاح کا وقت آیا, امام صاحب شریک ہوئے تو سب نے حضرت امام سے درخواست کی کہ آپ نکاح پڑھائیں, تو آپ نے خطبہ نکاح بھی پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے ہوئے ان کے نکاح کے شرکا کو متوجہ فرمایا کہ یہ زفیر بن حدیل, زفر بن حدیل یہ ائمہ مسلمین میں سے ہیں, بہت بڑے امام ہیں اور دین و اسلام کی آیت من آیات اللہ ہیں, اور اپنے خاندان کے اعتبار سے, اپنے نسب کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں. تو اہل مجلس کے شرکا نے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا کہ امام صاحب نے اس تقریب کے موقع پر امام زفر کیا ہیں سب کو ان کی طرف متوجہ فرمایا. تو شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شاید امام زفر رحمت اللہ علیہ دونوں میں سے کسی سے کسی طرح کی انہیں کوئی خلش ہوگی کہ بعضوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں مجلس میں آپ کے خاندان کے بھی لوگ تھے، شرفاء قوم بھی تھے، تو خاندان سے باہر کا ایک شخص نکاح پڑھائے، یہ کچھ نامناسب ہوا. تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ اگر میرے والد صاحب بھی یہاں موجود ہوتے تب بھی میں حضرت امام ہی کو مقدم اور آگے کرتا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام زفر کے متعلق تعریفی کلمات کہے وہ اس کے مستحق تھے، کیونکہ ابن ابی شیبہ جن کی مصنف مشہور ہے انہوں نے مصنف میں ایک مستقل باب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قائم کر رکھا ہے. تو وہ ابن ابی شیبہ امام زفر کے استاذ اور شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو اعتراض کرتے ہیں ابن ابی شیبہ، اور وہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی مدح اور تعریف میں رطب اللسان ہیں اور ان کے بڑے مداح ہیں. امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا تو عبداللہ ابن مبارک آپ کے شاگرد سے بھی کیا، شقیق ابن ابراہیم سے بھی کیا، محمد امام محمد سے بھی کیا، حضرت وقی سے بھی کیا، سفیان ابن عیینہ سے بھی کیا. اور وقی ابن جراح یہ حضرت امام زفر کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین سمجھتے تھے علمی اعتبار سے، لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو امام صاحب کا جانشین اور خلیفہ بنایا، لیکن امام صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے اب تک ان کے اس جہان سے جانے کا صدمہ دل سے نکلتا نہیں. کتنے پیارے ہوں گے ہمارے بڑے امام. فضل ابن دکین فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ اب تک تو میں امام صاحب کے تلامذہ میں تھا، لیکن اب آپ کے شاگردوں میں کس سے استفادہ کروں؟ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حضرت امام زفر سے استفادہ کرنا چاہیے، چنانچہ میں ان کے تلامذہ میں شامل ہو گیا. کیونکہ وجہ بیان فرمائی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور شاگردوں میں امام زفر سب سے زیادہ فقی اور سب سے زیادہ متبرع اور پرہیزگار تھے. اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں امام صاحب کے خلاف رائے نہیں رکھتے. صاف انہوں نے فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں امام صاحب کے خلاف رائے رکھنے کی میری جرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں زندگی میں اس کے خلاف رائے قائم کرتا تو میں اپنے دلائل حضرت کی خدمت میں پیش کرتا اور حضرت مجھے دلائل سے میری تشفی فرما دیتے، لیکن میں نے سوچا کہ اب آپ کی وفات کے بعد تو ہرگز کبھی کسی مسئلے میں مجھے آپ کے خلاف کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے. حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بظاہر کم ہوئی کہ آپ کی ولادت 110 میں ہے اور وفات 158 میں ہے، 48 برس کی عمر آپ کو ملی. اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہر وقت خشیت الہی اور اللہ کے خوف کا غلبہ آپ پر رہا کرتا تھا، اسی لیے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپس میں بھی ہم کوئی دنیاوی بات نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی کسی نے کوئی دنیا کی بات کی کہ آپ اٹھ کر مجلس سے چلے جاتے تھے. تو یہ حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مبارک جیسے استاد ملے تو خود آپ کی طبیعت اور جبلت میں کس قدر سعادت تھی، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طویل صحبت نے گوناگوں قسم کے علوم و برکات سے آپ کے سینے کو معمور فرما دیا. پھر آپ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مبارک جیسے استاد ملے جو حضرت امام ہی کے مکمل طریق پر تربیت فرما رہے تھے، تو جیسے ان حضرات نے اپنے بزرگوں کے طریق، طور و طریق، ان کی عادات اطوار، ان کے معمولات کو آگے منتقل کرنے کی سعادت پائی، اس طرح اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے اکابر نبر اللہ مراقدہم کی قدر پہچاننے کی توفیق دے. کہ ہم ان کے سلاسل کو آگے بڑھائیں، علم سلسلہ ہو، حدیث کا سلسلہ ہو، روحانیت کا سلسلہ ہو. اللہ کرے کہ وہ اکابر ہم پیچھے والوں سے خوش، جن کو وہ چھوڑ کر گئے ان سے آخرت میں وہ خوش ہوں، جیسے ہم نے کبھی اصحاب طریقت کے سلاسل کا ذکر شروع کیا تھا، جو جمال محمدی کی جلوہ گاہیں کے نام سے تبابی ہوا. تو اسی طرح اس سے بھی اعلیٰ، ارفع اور افضل، یہ ان حضرات کا تذکرہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ ہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد حضرت امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہما اور ان کے اصحاب کا تذکرہ. کتنا پیارا تذکرہ کہ دن میں سینکڑوں دفعے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہر وضو میں ان سے استفادہ، ہر استنجے میں ان سے استفادہ، ان کے بتلائے ہوئے مسائل پر عمل کتنا آسان فرما دیا انہوں نے کہ ہر چیز ہمیں مہیا فرما دی. ورنہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر تلاش کرتے کہ آگے نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، تو کہاں تلاش کر پاتے. کتنا بڑا ان حضرات کا احسان، اور یہ کتنے مبارک لوگ تھے. اور کوئی کونا اسلام کی خوبیوں کا چھوڑا نہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی زندگی میں پایا نہ جاتا ہو. کیسے کیسے تلامذہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے، اور یہ گجرات کے ساحلوں کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جہاں کی یہ گوگا اور نالا سپارا اور یہ کوکن سندان، تو یہ تمام جگہیں ساری کی ساری ابتدائی صدیوں میں یہ ہمارے اکابر آباد کر گئے. ایک دفعہ مولانا اسماعیل سیتپونی دامہ مجدہم کے ساتھ ہم باڑبوت پہنچے، اور وہاں حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت ربیع بن صبیح محدث کے شاگرد ہیں، اور حضرت ربیع بن صبیح کے استاد حسن بصری، اللہ کتنے عظیم امام ان کو ملے تھے. یہ پوری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ عن ابی عمر ابن حیوہ و ابو بکر الوراق قال اخبرنا یحییٰ قال حدثنا الحسین قال اخبرنا ابن المبارک عن الربیع بن صبیع عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہم قال ان من افضل العمل الورع والتفکر. حضرت حسن بصری جیسے تو شاید و باید، اسی لیے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کی سند مرفوع روایت تک محدثین نے حضرت حسن بصری کی زبانی نقل فرمائی. تو ان کی مرسل روایات تو مرسل کی مثال کے طور پر مشہور ہو گئی، ہر جگہ اسی کی مثال دی جاتی ہے. تو اس کی پرواہ کیے بغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف حضرت حسن بصری کی کثرت سے روایت نقل کی، اور ان خاص طور پر جتنے فتاوی ان کے ہیں شاید کسی اور کے نہیں ہیں. اس لیے ایک جز میں میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی، اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے. تو یہ حضرت حسن بصری جیسا امام، جن کے شاگرد حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ عنہ، جو گجرات میں باڑبوت کے کنارے پر آرام فرما ہے، تو یہ سرایا اور سریے کا جذبہ عبداللہ ابن مبارک کو ان سے ملا، کہ جس طرح انہوں نے سوچا کہ میرے استاد ربیع بن صبیح رضی اللہ عنہ غزوات میں شرکت فرماتے ہیں، اور صاحب لکھا ہے کہ والنٹیئرز تھے، یعنی سرکاری فوج میں شامل نہیں تھے. تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی ایک جگہ کسی سریہ یا غزوے میں کہیں تشریف لے گئے اور جو کارنامہ دکھایا شاید و باید, اس کو اگر اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم البراز حلم مبارز کے اگر تینوں جس طرح اترے تھے تو اس طرح کا کارنامہ جب انجام دیا تو عبدہ ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ کننا فی سریہ ما عبداللہ ابن مبارک. پھر آگے ان کے کارنامے کی تفصیل بیان فرمائی. تو یہاں بھی علانیہ میدان میں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. کس طرح فیدن ہوا یلثم وجہہ بکمہ, کہ سب مجھے دیکھ نہ لیں کہ میں کون ہوں, تو ان کی ان حضرات کی آستی نے تھوڑی ہم لوگوں سے ذرا قدر لمبی ہوتی تھی اور چوڑی زیادہ ہوتی تھی جس طرح کہ مصر میں اب تک بھی رواج ہے. تو اس آستین تھیلے جیسی اس آستین کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں ہے. فاخت بھی طرف کمی فمدتو, عبدہ کہتے ہیں کہ میں نے ذرا سا آستین کا کونا پکڑا اور کھینچا کہ چہرے انور کی زیارت تو کروں کہ یہ کون ہستی ہے. فیدن ہوا عبداللہ ابن مبارک, تو میں نے دیکھا کہ او ہو یہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ہاں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان کو ڈانٹا عبدہ ابن سلیمان کو کہ یا ابا عمر انت مم یشنو علینا, تم بھی ایسی بری حرکت کرتے ہو ہمارے ساتھ, کتنا اخفا لکھا ہے کہ ساری فوج کی فوج حجاج کی اور مسافروں کی ان کی کیا کیا انواع و اقسام کے کھانوں سے ضیافت فرما رہے ہیں لیکن اپنی عادت کے مطابق ساری عمر روزے سے رہے. لیکن مجال ہے کہ پتہ چلے کہ روزہ ہے, تینوں وقت کھانے پینے والوں سے زیادہ حشاش بشاش ہسمکھ چہرہ تیز ترار ہر چیز میں. تو یہ تمام اوصاف صرف الفاظ ان کے اساتذہ نے ان تک نقل کر کے پہنچائے نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ایک نور ڈال دیتے ہوں گے, بھر دیتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان حضرات کو اللہ عز و جل نے اس قدر قبولیت عطا فرمائی. تو یہاں جو روایت میں نے پڑھی, اخبرنا ابن المبارک عن الربیع بن صبیع عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان من افضل العمل الورع والتفکر, اس روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل دو ہیں, ایک یہ کہ ورع و احتیاط اور تقوی اور پرہیزگاری اور ہر چیز میں ہر لقمے پر اٹھا کر سوچیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا, کسی چیز کی لذت اور اس کا مزہ انہیں متوجہ نہیں کر سکا. تو یہ دو چیزیں بتائیں کہ سب سے زیادہ اونچا عمل ہے ورع, کہ کھانے پینے پہننے اپنی ضرورتوں کی چیزوں میں سب میں احتیاط. اسی لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے ساتھ رہے 40 دن اور جو میں کھلاؤں وہ کھائے, اس کے سوا کوئی چیز 40 دن تک نہ کھائے, حتیٰ کہ نمک بھی کسی کا دیا ہوا استعمال نہ کرے. تو فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو یہ ایسا دور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی ربا اور سود اس کی آگ نہیں تو اس کا دھواں تو اسے ضرور پہنچ ہی جائے گا. اب یہ جتنی عیش کی چیزیں ہیں, جتنے بنگلے ہیں, جتنی کاریں ہیں, ان سب کی داستان سن لیجئے. اللہ عز و جل ان اکابر جیسا تقویٰ ہمیں عطا فرمائے. والتفکر, بس مراقبہ ہر وقت ذات الہی کا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, ہر وقت لو اس مالک کی طرف لگی رہے. یہ چیزیں تمام اللہ عز و جل نے بنائی اس لیے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر انسان اپنے مالک کو پہچانے. ان کو پہچاننے سے کیا ملے گا ہمیں, ان کو برتنے سے کیا ملے گا؟ اس کے حقیقی خالق اور مالک کی طرف انسان اس کو دیکھ کر پہنچ جائے وہ ہے صحیح معنی میں عالم اور صحیح معنی میں متفکر. اللہ عز و جل ہم سب کو امام اعظم کی قدردانی کی توفیق دے, آپ کے درجات بلند فرمائے, ساری انسانیت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.